أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون
میں نے چند خطبات پہلے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ صفات باری تعالیٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ میں ایک ایک خلق کی خصوصیت کے ساتھ تعلیم دوں. اس سلسلے کا آغاز میں نے امانت سے کیا تھا. آج کے موضوع کے لیے میں نے عفو کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام عفو ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کانا عفوًا غفورا, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا. عفوًا کہتے ہیں درگزر کرنے والے کو. غفور تو ہے بخشنے والا, عفوًا کا معنی ہے درگزر کرنے والا ہے. درگزر کرنے میں ایک اعراض کا پہلو پایا جاتا ہے, بدی کو دیکھنا لیکن اس طرح اس سے آنکھیں چرا لینا کہ دیکھنے والا شرما رہا ہو بدی سے, گویا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں. چنانچہ افا کا معنی ہے صاف کر دینا, چٹیل چھوڑ دینا. ایسی زمین کو بھی عفو کہتے ہیں جہاں کچھ کاشت نہ کیا گیا ہو, خالی پڑی ہوئی ہو. اور صفا بھی ہے مٹانے کا نام. عفو اور صفا دونوں ملتے جلتی صفات ہیں. تو عفو کہتے ہیں ایسی ذات کو جو بدی دیکھتی بھی ہے لیکن اس سے نظریں پھیر لیتی ہے, سلوک ایسا فرماتی ہے جیسے بدی ہوئی ہی نہیں. اور غفور میں اس سے اگلا قدم ہے, یعنی ایک انسان نے بدی کی اور اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ سزا کے نیچے آ گیا اور سزا دینے والے نے سزا کا فیصلہ کر لیا, پھر وہ خدا اپنے رب کی طرف یا جس نے بھی سزا اس کو دینی تھی اس کی طرف متوجہ ہوا, اس سے معافی مانگی, گریہ وزاری کی. تو فیصلہ کرنے کے بعد یا بدی کے اتنا بڑھ جانے کے بعد کہ سزا کی لازماً مستوجب ہو چکی ہو, پھر جب بخشا جاتا ہے تو اس کو مغفرت کہتے ہیں. اور غفور صفت وہاں کمزور بندوں کے کام آ جاتی ہے. تو میں اس پہلے حصے پر آج کچھ احباب جماعت سے مخاطب ہوں گا, یعنی خدا تعالیٰ کا کی صفت عفو. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات, وہی ذات ہے جو تمہیں بخشتی بھی ہے جب تم توبہ کرتے ہو تو توبہ کو قبول بھی فرما لیتی ہے, لیکن ایک پہلو پر تمہاری نظر نہیں کہ یعفو عن السیئات, تمہارے بے شمار نقائص ہیں, بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں جن کی طرف تمہیں توجہ ہی نہیں, نہ توبہ کا کوئی موقع پیدا ہوتا ہے, ان سے بھی وہ عفو کرتا چلا جاتا ہے, لیکن یہ بات نہیں کہ اس کے علم میں نہیں آتی بدیاں. انسان تو بعض دفعہ غافل ہو جاتا ہے, کوئی بدی کمزوری اس کی نظر میں آتی ہی نہیں, اس کا نام عفو نہیں ہے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اور پھر اس طرح آنکھیں چرا لیتا ہے تمہاری بدیوں سے گویا وہ تھی ہی نہیں. چنانچہ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور موسیٰ کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی اپنا قرب نصیب کیا, اس کے باوجود ثم اتخذتم العجل من بعده, اس کے باوجود تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, وانتم ظالمون, اور تم کھلا کھلا ظلم کرنے والے تھے, ثم عفونا عنکم, یہ سب کچھ ہوتے ہوئے, یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے عفو کا سلوک فرمایا, من بعد ذالک لعلکم تشکرون, تاکہ تم میں شکر پیدا ہو. عفو کے نتیجے میں یہاں خدا تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلا دی کہ شکر پیدا ہونا چاہیے, اور یہ بھی ایک بہت ہی ضروری قابل توجہ بات ہے جس کو بہت سے لوگ بھلا دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر کئی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ عفو کی عادت ڈالیں. عفو کا سلوک کرنا دوسروں سے یہ ایک بہت ہی عظیم خوبی ہے, اور انسانی کردار کی تعمیر میں بہت بڑا کام کرتی ہے. بدیوں کی موجودگی میں یہ بحث کیے بغیر کہ بدی تھی یا نہیں, جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک انسانی ذہن یہ فیصلہ کرے کہ اگر میں معاف کروں گا, عفو سے کام لوں گا, تو بدی سر نہیں اٹھائے گی بلکہ اس کے نتیجے میں شکر پیدا ہوگا اور اصلاح ہوگی. یہ دو ہیں نتائج جو قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں کہ عفو کے نتیجے میں پیدا ہونے چاہیے. دوسری جگہ فرماتا ہے من عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ, کہ جو شخص عفو سے کام لے اس شرط پر کہ اس کے نتیجے میں اصلاح ہو, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ پر ہے. تو دو شرطیں معاف کرنے والے کو ملحوظ رکھنی چاہیے, اور دو شرطیں اس کو بھی ملحوظ رکھنی چاہیے جس سے عفو کا سلوک ہو رہا ہو. عفو کرنے والے کو ہمیشہ قرآن کریم کی تعلیم کے پیش نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا عفو اس شخص کی اصلاح کا موجب بن سکتا ہے یا نہیں, اور کیا میرے عفو کے نتیجے میں اس کے اندر جذبات تشکر پیدا ہوں گے یا نہیں. بعض دفعہ قومی طور پر ہر شخص کے دل میں جذبات تشکر پیدا نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا اور اتنا عفو ہے کہ چند لوگوں کے جذبات تشکر کی خاطر وہ دوسروں سے بھی صرف نظر فرما لیتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ کی قوم کی جو مثال دی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ ہر شخص شکر گزار بندہ بنے گا, جیسا کہ اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور شفقت اور رافت کے نمونے ملتے ہیں. جب قوموں سے عفو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان میں سے بعض کو شکر کا موقع دیتا ہے جن کے متعلق جانتا ہے کہ وہ شکر کریں گے. ان کے صدقے दूसरी कौम भी बख्शी जाती है, मगर जब हम इंफिरादी मामला करते हैं तो अफ़ करने वाले का ये फ़र्ज है कि वो देखे कि उसके अफ़ के नतीजे में जज्बात तशक्कुर पैदा हो रहे हों या इस्लाह हो रही हो। अगर ये दोनों बातें ना हों तो अफ़ का मतलब ये है कि बदी की हौसला अफजाई की जाए और बाज़ दूसरे मासूम इंसानों को, बाज़ दूसरे इंसानों के जुल्म का निशाना बनाया जाए। तो इन दो शर्तों के साथ अफ़ है, लेकिन जहां मलकियत हो वहां ये दो शर्तें भी बाकी नहीं रहती। बाज़ दफा जहां माफ करने वाला किसी को माफ करता हो और उसके नतीजे में वो गैरों के ऊपर कोई जुल्म ना कर सके, माफ करने वाले को मजीद दुख दे, वहां ये शर्त नहीं है कि जरूर इस्लाह हो। वहां जितना भी दुख बर्दाश्त कर सकता है माफ करने वाला वो करता चला जाए, उसका अजर खुदा ताला उसको देता चला जाएगा। तो अफाव असलाह में ये तीसरी बात भी खास तौर पर पेश नजर रखें। एक सोसाइटी का मुजरिम है, उसको माफ करने के लिए आप मालिक नहीं हैं, इसलिए आप पाबंद हैं कि इस्लाह को मनहूज रखें और यह ना हो कि माफ किया जाने वाला बाद में दंदनाता फेरे और कह के देखो जी कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होता यहां, और दोबारा जुर्म पर उसका हौसला बढ़ जाए। लेकिन अगर आपके खिलाफ किसी ने ज्यादती की है, आपके खिलाफ जुर्म किया है, तो वहां यह शर्त लाजमी नहीं है। आप जितना माफ कर सकते हैं, जितना आप में हौसला है उतना ही उसके साथ शफकत और राफत का सलूक करते चले जाएं और अफ़ से काम लें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात की जो अमली तफसीर फरमाई उनसे यही मालूम होता है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अफ़ की कमी की वजह से है, और जराइम की हौसला अफजाई के नतीजे में मुसीबतें फैलती हैं। और तुम्हारे जराइम अगर सारे के सारे उस तभी नतीजे तक पहुंचे जिस तक जुर्म को पहुंचना चाहिए, यानी सजा पाए पाओ तुम, उसके नतीजे में दुख उठाओ, तो बे इंतहा मसाइब से दुनिया भर जाए। ये अल्लाह ताला का अफव है कि तुम में तुम्हारे बहुत से जराइम ऐसे हैं जिनसे वो सरफ नजर फरमाता चला जाता है और तुम उनका लाजमी तभी नतीजा नहीं देखते, अपने जुर्मों की सजा से बच जाते हो और उसके नतीजे में सोसाइटी में उतने दुख नहीं है जितने तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो गोया जो कुछ तुम देख रहे हो दुखों की शक्ल में, ना सिर्फ ये कि तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है बल्कि सारी कमाई नहीं, उसका महज एक हिस्सा है। अगर तुम्हारे जराइम की सबकी सजा दी जाए तो इंसान का इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, बल्कि कुरान करीम से तो पता चलता है कि जानवर भी जिंदा ना रह सकें, दाब्बा भी इस दुनिया से मिटा दिए जाएं अगर इंसान के जराइम को देखा जाए, क्योंकि दाब्बा तो इंसान की खातिर पैदा किए गए हैं। अगर इंसान ने ही जिंदा रहने का हक छोड़ दिया तो उसकी खातिर जो चीजें पैदा की गई हैं उनका जिंदा रहने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रहता। लेकिन बाज लोग अफव नहीं कर सकते और उनको अफव पे मजबूर भी नहीं किया जा सकता। ये इतनी अजीमुशान अदल की तालीम है कि अगर इसको राइज किया जाए दुनिया में तो दुनिया के अक्सर मसाइब महज इसी तालीम पर अमल पैरा होने के नतीजे में खत्म हो सकते हैं। फरमाता है अफव जो है ये एहसान के साथ ताल्लुक रखने वाला जज्बा है, ये लाजमी नहीं है। इसलिए अगर तुम अफव नहीं कर सकते और लाजमन सजा देना चाहते हो किसी को, तो फिर सिर्फ ये शर्त है कि जितना जुर्म हो, जितनी बदी की गई हो, उतना ही तुम्हें बदला लेना है, उससे आगे एक कदम भी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। ये वो अजीमुशान इस्लामी तालीम है जिसको अगर आज दुनिया में नाफिज किया जाए तो ये जो खतरात के मुहीब बादल छाए हुए हैं और कड़कने भी लगे हैं, अब इनकी गर्जें सुनाई देने लगी हैं, یہ سارے بادل کافور ہو سکتے ہیں, کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, دنیا میں جتنی جنگیں ہیں جو ہو چکیں, ان سب کے پس منظر میں بعض اسلامی تعلیمات کو بھلا دینا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. ہر جنگ سے پہلے کے جو حالات ہیں ان پر آپ غور کریں تو لازماً اسلامی تعلیم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں وہ جنگیں پیدا ہوئیں, اور ہر جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے نتیجے میں اگلی جنگیں پیدا ہوئیں, اس لیے کہ جنگ کے بعد کے حالات میں بھی انسان نے اسلامی تعلیم پر نظر نہیں رکھی, اس پر عمل نہیں کیا. چنانچہ جزاؤ سیئت سیئت مثلہا میں خدا تعالیٰ نے نہ فرد کو اجازت دی نہ قوم کو اجازت دی کہ اگر تم سے بدی کی جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر تم بدلہ لو. صرف ایک ایسی چیز ہے جو بدلہ لینے والوں کو مجبور کر دیا کرتی ہے قومی لحاظ سے کہ بدی سے بڑھ کر وہ بدلہ لیں, اور وہ عام بعض دفعہ انفرادی طور پر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. بعض لوگ تو ویسے ہی منتقم اور مغلوب الغضب ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, عام درمیانی انسانی فطرت رکھنے والے لوگوں سے متعلق آپ غور کر کے دیکھیں کہ جب وہ بدی کا بدلہ لیتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے, اور یہی محرک جو ہے وہ قوموں کو بھی بدی سے بڑھ کر بدلہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے. وہ محرک یہ ہوتا ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ جس شخص نے ہم سے زیادتی کی اگر ہم نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس نے ظلم کیا تھا تو یہ اتنا کمزور نہیں ہوگا, اتنی سخت اس کو سزا نہیں ملے گی کہ اس کے نتیجے میں آئندہ جرت نہ کر سکے, تو وہ توڑنا چاہتے ہیں بد کی طاقت کو باوجود اس کے کہ اس نے ظلم تھوڑا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے آئندہ بدی کی طاقت چھین لی جائے, یعنی اس کو اتنا کمزور اور بیکار کر دیا جائے کہ پھر یہ اٹھ نہ سکے. اس کے نتیجے میں زیادتیاں ہوتی ہیں اور ظلم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ بہت باریک نظر ہے فطرت پر, فطرت کا پیدا کرنے والا وہ ہے, اس کے ہر پہلو سے واقف ہے, اس لیے قرآن کریم بھی کوئی پہلو فطرت کا باقی نہیں چھوڑتا اور ہر ایک کا جواب دیتا ہے. چونکہ بڑی بڑی قومیں لڑائیوں کے بعد ہمیشہ یہ رد عمل دکھاتی ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے جنگیں ہوئی تھیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, ان کو بکھیر دو دنیا میں, ان کے اندر اتنی سکت نہ باقی رہنے دو کہ وہ پھر اٹھ سکیں. اس کے نتیجے میں ان کا حکم تو نہیں چلتا, قانون قدرت چلتا ہے, اور وہ مظالم ان کے اندر ڈوب جاتے ہیں, ان کا جزو بن چکے ہوتے ہیں, ان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے خون ان مظالم کا, اور جب بھی ان کو توفیق ملتی ہے وہ پھر اپنا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. دو دفعہ جرمن قوم سے ایسا ہو چکا ہے اور تیسری دفعہ بھی اس کا بیج بویا جا چکا ہے. جب برلن کو تقسیم کیا جا رہا تھا اور جرمنی کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو روزویلٹ اور چرچل اور سٹالن یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس قوم نے دو دفعہ دنیا کی تباہی کے سامان پیدا کیے ہیں, اور دونوں دفعہ جو ہم نے ذرائع اختیار کیے وہ کافی نہیں تھے, یعنی اس کے نتیجے میں جو ان پر ظلم کیا ہم نے وہ کافی نہیں تھا, اس لیے اب اس قوم کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ کوئی سوال ہی باقی نہ رہے اگلی جنگ کا. اور اب وہی ڈیوائیڈڈ جرمنی جو دو حصوں میں بٹ چکا ہے وہی بہت بڑے خطرات کا موجب بن چکا ہے. دو پولرائزیشن وہاں ہو چکی ہے, ایک مشرق کا کیمپ ایک مغرب کا کیمپ, اب جرمن سے نفرت کرنے لگا ہے, اور سب سے بڑا خوف جو مغربی جرمنی میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جنگ میں تو ہم غیروں سے لڑا کرتے تھے, اب جرمن کا خون پیے گا اور جرمن قوم کو ہلاک کرنے کے سامان پیدا کرے گا. تو اسلامی تعلیم کو بھلانے کے نتیجے میں کوئی فائدہ تو نہ پہنچا دنیا کو, اور کوئی صورت ان کی نہیں بنتی کہ کس طرح ان مظالم کا خاتمہ کر سکیں, سیدھا سادہ قرآنی اصول تھا جس کو بھلانے کے نتیجے میں وہ اس مخمصے میں پھنس چکے ہیں. ایک ظلم کے نتیجے میں اگر بدلہ ظلم سے نہ بڑھے تو خدا فرماتا ہے صرف یہ ذریعہ ہے ظلم کو ختم کرنے کا, اور یہ کم از کم ذریعہ ہے. اگر اصل سے کام لوگے تو زیادہ امکان ہوگا ظلم کے غائب ہونے کا. اگر درگزر کے بعد مغفرت بھی کرو گے تو اس سے بھی اور زیادہ امکانات ہو جائیں گے ظلم کے مٹنے کے. لیکن اگر تم یہ ترکیب اختیار کرو گے اللہ کے قانون سے جنگ کرتے ہوئے کہ جتنا ظلم کیا اس سے زیادہ ظلم کریں گے اور توڑ کر رکھ دیں گے, اس سے دنیا کو ظلم سے نجات دیں گے, تو یہ ترکیب نہیں چلے گی, نہ پہلے کبھی چلی ہے نہ آئندہ چل سکتی ہے, کیونکہ قرآنی تعلیم کے مخالف ہے. اس کو کہتے ہیں ایسی تعلیم جو زور بازو سے منوا لیتی ہے قوموں کو اپنی فضیلت کو, اور مجبور کر دیتی ہے مخالفین پر کو بھی کہ اس سے بہتر دکھائی کچھ نہ سکیں. حیرت انگیز کتاب ہے یہ کہ کوئی دنیا کی عقل, کوئی لاجک, کوئی تاریخ کا تجربہ اس کی تعلیم کو جھٹلا نہیں سکتا. لیکن اس خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ اگر تم ظلم کا بدلہ اس سے بڑھ کر نہیں لوگے تو تم سے کیا ہوگا. فرمایا چونکہ ہم تمہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں, ہم اس بات کے ضامن ہیں. اور اس ضمانت میں قرآن کریم کی تعلیم کا حسن یہ ہے کہ کافر اور مومن میں کوئی فرق نہیں کیا. انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم ظلم کے بدلے میں زیادتی سے کام نہیں لوگے اور وہاں ٹھہر جاؤ گے جہاں تک ظلم پہنچا تھا, ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھو گے, تو تمہیں یہ جو خوف لاحق ہے کہ وہ تمہارے اوپر بغاوت کرے گی وہ قوم اور دوبارہ تمہیں تباہ کر دے گی, فرمایا اس کے ہم ضامن ہیں. اتنی حیرت انگیز ضمانت ہے کہ حیران ہوتا ہے قرآن کریم کو انسان پڑھ کے کہ ساری دنیا کو مخاطب کرتا ہے اور ساری دنیا کی ایسی ضمانت لیتا ہے جس کی کوئی مثال کہیں کسی کتاب میں نظر نہیں آتی. فرمایا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. تم بڑے بیوقوف ہو جو اس بات سے ڈر رہے ہو کہ اگر تم نے ظلم کے بدلے میں زیادتی نہ کی تو یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گی اور پھر تمہیں کمزور دیکھ کر تم پر قابض ہو جائے گی, یہی خطرہ ہے تمہیں. فرمایا لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ, اگر ہماری خاطر تم ظلم سے رکو گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور یاد رکھو کہ یہ تو ادنا سی بات ہے جس کی توقع تم سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ, ان اللہ لَعَفُوٌ غفور, خدا تو عفو کرنے والا ہے اور عفو کے بعد بخشش بھی کرنے والا ہے. یعنی صرف نظر کے بعد جو گناہ بچ جاتے ہیں ایسے کہ ان کی سزا دینی پڑتی ہے عام حالات میں یا سزا کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے, ان سے بھی وہ بخشتا ہے. تو اگر دنیا میں سچا امن قائم کرنا چاہتے ہو تو لازماً ان تین چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا. سب سے پہلے سزا میں سزا سے بڑھ کر جرم سے بڑھ کر سزا نہ دینا, دوسرا عفو کرنا یعنی جرائم دیکھنا اور آنکھیں پھیر لینا گویا وہ تھے ہی نہیں, اور تیسرا جرائم اگر بڑھ چکے ہوں اور انسان مرتکب ہو چکا ہو اور سزا کا حق رکھتا ہو پھر بھی اس سے بخشش کا سلوک کرنا. یہ قومی تعلیم صرف نہیں ہے بلکہ انفرادی بھی ہے, اور اہلی زندگی اور آئلی زندگی کو جنت بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہمارے گھروں میں دکھ پھیلے ہوئے ہیں, مصیبتیں ہیں, لڑائیاں ہیں, ماحول تباہ ہوا ہے, اس کی ایک وجہ یہی ہے. جس طرح ساری دنیا کا امن برباد ہو چکا ہے اس تعلیم کو بھلانے کے نتیجے میں, عفو کے نہ ہونے کے نتیجے میں, اس طرح گھروں کی تباہیاں بھی عفو کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہیں. بعض بیویاں یہ ثابت کرنے کے بعد کہ خاوند نے یہ غلطی کی ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ اب اس کے بعد لازماً میرا فساد کرنا ضروری ہو گیا ہے, क्योंकि वो गलती करता है इसलिए अब मुझे हक है फसाद का और मैं जरूर करूंगी, और जब वो फसाद करती है तो उतना नहीं करती जितना खावंद की गलती थी, उससे चार कदम आगे बढ़ जाती है। ऊपर से कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते, फिर इनको खावंद भी बाद ऐसे मिले हुए होते हैं जो कहते हैं अच्छा अब तुम बोलने पे आई हो तो मैं फिर चार धप्पड़ नहीं बल्कि 16 धप्पड़ मारूंगा तुम्हें। एक घर जो जन्नत के लिए बनाया गया जिसके मुतल्लिक कुरान करीम फरमाता है इसलिए पैदा किया गया तुम्हें सकीनत मिले, वो जहन्नम का नमूना बन जाता है। यानी पहला कदम ही सोसाइटी में नहीं उठाया गया, अफव तो बाद की बात है, पहले ये भी नहीं सोचा जाता कि जितना जुर्म हो अगर तुम माफ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे आगे ना बढ़ो। फिर तो अगर अहमदी अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाना चाहते हैं तो इस बात को मजबूती से पकड़ के बैठ जाएं। अगर वो किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकते और एक अहमदी से तवक्को नहीं मैं रखता कि वो इस अदना दर्जे पर आकर ठहर जाए, उन्होंने तो बड़े बड़े दुनिया में काम करने हैं, सारी दुनिया को अखलाक हसना सिखाना है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारमुल अखलाक से आशना करना है। ये कोई रुतबा है उनका कि वो छोटी से छोटी बात पर जिसको कुरान कराहत के साथ कबूल कर रहा है उस पर बैठ अटक कर बैठ जाए कि जी हमारे लिए यही काफी है। उनके मुतल्लिक तो मैं यही कह सकता हूं कि एक मौके पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऐसा शख्स हाजिर हुआ जिसका कोई अजीज कत्ल हो गया था, वो उसका वली था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको माफ कर दो। उसने कहा मैं माफ नहीं कर सकता। आपने फरमाया दियत ले लो। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं ये भी नहीं कर सकता। आपने फिर उसको नसीहत फरमाई, फिर उसने एराज किया। आपने कहा अच्छा ठीक है फिर तुम अपना बदला लो। और बाद में आपने फरमाया कि इस शख्स के साथ वही सलूक किया जाएगा जो ये कर रहा है। यानी खुदा ताला के अफव से अपने आप को महरूम कर बैठा है ये शख्स। वो बड़े जोर शोर से बदला लेने जा रहा था, पीछे से एक सहाबी दौड़ा और उसने कहा कि सुना है तुमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे मुतल्लिक क्या कहा है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा यह फरमाया है। उसने कहा अगर यह फरमाया है तो मैं अपना बदला नहीं लेता, मैं बाज आता हूं। तो ये है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवक्को अपनी उम्मत से। ये ख्याल गलत है कि ये मुसलमानों के लिए तालीम है। मेरा नजरिया ये है कि चूंकि सारे आलम को कुरान करीम मुखातब करता है और बनी नौ इंसान उसके कम अज कम मुखातब हैं, इसलिए कुरान करीम हर किस्म की तालीम अपने अंदर रखता है। और ये आम बनी नौ इंसान से तवक्को है कि कम अज कम इतना तो करें, अगर वो इंसानियत को दुखों से बचाना चाहते हैं तो कम अज कम इतना तो करें कि जब बदला लें तो उतना ही लें जितना के कसूर किया गया था, उससे आगे ना बढ़ें। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की यह शान नहीं है। हां अगर वो इतना ही करें तो उस पर किसी को ताना जनी का हक नहीं रहेगा, यह अलग बात है। यानी वो शामिल तो हैं इसमें, लेकिन बनी नौ इंसान के एक आम फर्द के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया के लिहाज से जो उनकी शान है वो इससे बहुत बाला है। वो तो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने ही हैं। आपने इन आयात को जो समझा उसके बाद अपनी जिंदगी में जो अमली तफसीर फरमाई, हमारे लिए तो वही है। तो बहरहाल ऐसे लोग भी हैं जो घरों को जन्नत की बजाय जहन्नम में बदलते हैं, माफ नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम इंसान तो बने। कुरान जो इंसानियत के मुतल्लिक अदना तवक्को रखता है वो तो दिखाएं। अगर वो माफ नहीं कर सकते तो फिर जितना जुर्म है उससे आगे ना बढ़ें। लेकिन अफसोस है कि बहुत सी खराबियां इस वजह से हैं कि बदला भी लेते हैं और फिर जुल्म करते हैं बदले के वक्त। बाद लोग कहते हैं जी हमारे बीवी और बच्चों ने जुल्म किए हैं और ये हरकतें करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ठीक है हमें इल्म है कि तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारी औलादों में से तुम्हारे दुश्मन भी हैं। यानी आम कमजोरियां तो अलग है, खुदा के इल्म में है कि तुम्हारे से दुश्मनी करने वाले तुम्हारे घरों में मौजूद होते हैं, बाज़ दफा बदनीयती के साथ भी तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, या बाज़ दफा इन मानों में दुश्मन बन जाते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत
उनका उनको बिगाड़ देती है और फिर वो अमलन तुमसे दुश्मनी कर रहे होते हैं। जब बदियां करते हैं तुम उनमें जिम्मेदार हो जाते हो। बहरहाल इसके कई मानी हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है उसके बावजूद हम तुम्हें ये तालीम देते हैं, अपने खामदों के जरायम देखो, अपनी बीवियों के जरायम देखो, अपनी औलाद की गफलतें और कोताहियां देखो, फिर भी व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन अल्लाह गफूर रहीम। पूरी आयत यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुवुल लकुम फहज़रूहुम व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन अल्लाह गफूर रहीम। क्या लोगो, अल्लाह जानता है कि तुम्हारी बीवियों में से या खामदों में से और तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे दुश्मन भी हैं, उनसे बचो। इतना तो तुम्हें हक है कि उनकी बदियों से या उनके बद अफाल के बद नतायज से बचने की कोशिश करो, लेकिन यह कि फिर माफ नहीं करना, उनको मारना कूटना है, उनसे बदले उतारने हैं या मजालिम करने हैं, इसकी खुदा तुम्हें इजाजत नहीं देता। वह इन ताफू, पहली बात यह फरमाता है अल्लाह ताला कि तुम अफव से काम लो और इस तरह रहो गोया बहुत सी बदियां तुम देख ही नहीं रहे। वह तस्फहू सफा, उससे अगला मुकाम है सफा, इस तरह उड़ा देने का नाम है एक चीज को कि कोई निशान भी उसका बाकी न रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तस्फहू सफा से भी काम लो, और इसमें एक खुशखबरी भी दी गई है कि अफव के नतीजे में सफा पैदा हो जाती है। अगर अफव का तजर्बा करें आप, बार बार अफव से काम लें, तो आप देखेंगे कि बसा औकात अफव जो है वो बदियों को उड़ा ले जाता है और निशान उनके मिटा देता है। तो फरमाया व इन ताफू व तस्फहू, अगर तुम अफव से काम लो और तस्फहू, उसके नतीजे में तुम्हें यह ताकत भी नसीब हो जाए कि ये खराबियां घर की दूर होनी शुरू हो जाएं, तो ये बहुत बेहतर है। व तगफिरू, लेकिन अगर बदियां कुछ बाकी रह जाती हैं और सजा को दिल चाहता है, तो फिर भी हम तुम्हें कहते हैं मगफरत से काम लो, हत्तल मकदूर। क्यों? इसलिए कि इन अल्लाह गफूरुर रहीम, कि अल्लाह सिर्फ अफव करने वाला नहीं है बल्कि बेहद मगफरत करने वाला है और बहुत ही रहम करने वाला है। आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातब करके फरमाया, खुजिल अफवा वामुर बिल उर्फे वारिज अनिल जाहिलीन। आहदरत तो मुजस्सम अफव थे, खुदा की सिफात में रंगीन थे, फिर आपको ये हुक्म क्यों दिया गया है? बज़ाहिर ये अजीब बात लगती है, लेकिन असल बात यह है कि बाज़ अहकामात आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दिए जाते हैं और सारी कौम मुराद होती है, क्योंकि आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकी नजर है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि जो बंदा मुझे सबसे प्यारा है उससे मैं क्या तवक्को रख रहा हूं, और इस तरह कौम को एक तलकीन तहरीस की जाती है नेकियों की। तो यह मुराद नहीं थी कि आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी, आप तो नबूवत से पहले ही बेहद अफव करने वाले थे। तो खास तौर पर उम्मत मोहम्मदिया को गैर मामूली जब किसी नेकी की तरफ तवज्जो दिलाना हो, यह कुरान का असलूब है, तो फिर आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनफरादी तौर पर चुनता है और आपको वो हुक्म देता है, ताकि उस मरकज से फिर इंतशार हो खैर का। आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी फरमाया, वामुर बिल उर्फे, और बेहतरीन रंग में अफव की तालीम भी दो। उर्फ उस नेकी को भी कहते हैं जो मारूफ हो, आम दुनिया में राइज हो, और उस नेकी को भी कहते हैं जो नेकियों में भी एक नुमाया शान रखती हो। तो चूंकि अफव का जिक्र फरमाया है, इसलिए अव्वल माना इसका यह होगा वामुर बिल उर्फे के अफव के मामले में बेहतरीन तालीम दो बरीनो इंसान को। इस ज़मन में चंद अहादीस मैं आपके सामने रखता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कैसे अमल फरमाया और किस रंग में तालीम दी। ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریک فرمائی کہ صدقہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کچھ لوگ سونا لائے، کچھ چاندی لائے، کچھ غلہ لائے، کچھ کھجور لے آئے. ایک شخص کے پاس اور کچھ نہیں تھا، کھجور کے چھلکے ہی اٹھا لایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو یہی ہے، میں یہ حاضر کر دیتا ہوں. ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس تو یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی آبرو صدقے میں پیش کر دیتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے زیادتی کرے گا، مجھے برا بلا کہے گا، تو میں اس سے غصہ نہیں ہوں گا. اس آدمی کے کچھ لوگ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی نے ایسا صدقہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے. کتنی پیاری ہے یہ حدیث، اور کیسا پیارا رنگ ہے لوگوں کو نصیحت کرنے کا. وامر بالعرف اس کو کہتے ہیں، یعنی وامر بالعرف پر عمل درآمد اس کو کہتے ہیں. اس میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ بہت سی جگہ عفو کی راہ میں عزت نفس حائل ہو جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں تو چلو معاف ہو گئیں، چوری کر لی، کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچا گیا، لیکن میری عزت پہ حملہ کرتا ہے، یہ میں کس طرح معاف کر دوں، اس کا تو میں نے بدلہ لینا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مطلع کیا کہ عزت کے معاملے میں درگزر کرنا، عزت پر جو ہاتھ ڈالتا ہو اس کو معاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے خدا کے اپنے رسول کو خود خبر دی کہ اس شخص کی یہ نیکی میں نے قبول فرما لی ہے، مجھے بہت پسند آ گئی. اور آپ دیکھ لیں ہماری معاشرتی خرابیوں میں سے بہت سی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ عزت نفس کے معاملے میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میری بےزتی کی، ہم تو کبھی معاف نہیں کریں گے. ابھی چند دن ہوئے ایک خاندان کا جھگڑا آیا، بڑے انہوں نے درد کا اظہار کیا دونوں طرف نے کہ جی ہمارے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے، بڑے اکٹھے تھے، بڑے محبت کا معاملہ تھا، اور اب ہم الگ الگ ہو گئے ہیں، پھٹ گیا ہے خاندان، دعا کریں. میں نے کہا دعا کا معاملہ تو بعد کا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، آخر کیوں تم لوگ نہیں صلح کرتے؟ تو جواب دیا جی اب کیسے صلح ہو سکتی ہے، انہوں نے تو بےزتی کر دی ہماری. بےزتی کے بعد صرف دعا رہ جاتی ہے اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. حالانکہ دعا کی قبولیت کا اصول یہ ہے کہ جس صفت میں آپ اللہ کے مشابہ ہوں گے اس معاملے میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بل ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنائیں، جس صفت کو آپ اپناتے ہیں اس صفت میں اللہ تعالیٰ آپ سے حیا کرے گا اور آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. جو لوگ رب بنتے ہیں لوگوں کے، ربوبیت اختیار کرتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں اے خدا ہم مصیبت پڑ گئی ہے، ضرورت مند ہو گئے، ہماری مدد فرما، ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے؟ وہ تو ان کے کہے بغیر بھی سننے لگ جاتا ہے، ایسا پیار کا سلوک ان سے فرماتا ہے کہ جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں ان کی ضرورت میں خود لگ جاتا ہے. تو ہر صفت کے متعلق یاد رکھیں، جو کچھ آپ اپنے رب سے توقع رکھتے ہیں آپ کی دعا میں سنجیدگی اور سچائی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ویسا بننے کی کوشش نہ کریں. آپ تو لوگوں سے اس قدر رعونت کا سلوک کریں کہ اس نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا ہے اس لیے ہم اس کو معافی نہیں کر سکتے. اب کبھی اس نے گھر نہیں بلایا، اس نے فلاں وقت دعوت نہیں دی، یعنی ایسے ایسے بھی مقدمات آئے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی، اور پھر میاں بیوی کی خاندان کی دوسرے خاندان سے ناچاکی، اور کئی کئی سال تک پھٹ گئے ہیں دل اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند ہو گیا، اس لیے کہ بیوی کے ماں باپ نے اپنے فلاں عزیز کی شادی پر زبانی پیغام بھیج دیا تھا کہ آ جانا، کارڈ نہیں بھیجا یا الگ رکا لکھ کے نہیں بھیجا. یعنی آپ ہنس رہے ہیں کہ یہ بڑی جہالت ہے، لیکن اس جہالت میں ہیں مبتلا لوگ. اپنے اوپر جب پڑتی ہے بات تو اپنی عزت اتنی پیاری لگتی ہے آدمی کو کہ وہ سمجھتا ہے اس کی خاطر ہر حماقت جائز ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرنا، یہ بڑے لوگ دنیا میں جاہل پھرتے ہیں. تو عزت نفس بہت بڑا عذر سمجھا جاتا ہے بدلہ لینے کا اور معاف نہ کرنے کا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پیارے انداز میں اس کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا, اس کمزوری کو, اور اس کا حل بھی پیش فرما دیا کہ دیکھو ایسے ایسے بھی خدا کے بندے ہیں. جب ان کے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں تھا, انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم عزت پیش کرتے ہیں, ہماری جو چاہو بےعزتی کر لو, ہم آگے سے جواب نہیں دیں گے. اور اس کے نتیجے میں اللہ اتنا خوش ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بتایا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا, اپنا نقصان ہو اور باز نہ آ رہا ہو کوئی, اور اس کے نتیجے میں دوسروں کا کوئی نقصان نہ ہو, وہاں اصلاح کی شرط لازمی نہیں ہے. وہاں یہی تعلیم ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ممکن اتنا صبر کرتے چلے جاؤ اور اپنے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ رہو. چنانچہ اس ضمن میں حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, میرے کچھ رشتہ دار ہیں اور میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع تعلق کرتے ہیں, یعنی میں تو ان کے سارے حقوق ادا کرتا ہوں رحمی, رشتوں کے نتیجے میں جو پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ان حقوق کو کاٹتے چلے جاتے ہیں, میں معاف کرتا ہوں اور وہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں, میں اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ بدسلوکی کرتے چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ کیا مضبوط کیس بنایا جا سکتا ہے اس بات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے کہ ہاں اب تم بھی شروع کر دو. ویسے بہت زبردست وکالت کی ہے اس شخص نے اپنے حق میں کہ مجھے اب اجازت دے دیں کہ میں بھی پھر ان سے وہی کروں جو وہ کرتے ہیں. اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اب بتائیں کہ کیا میں بھی ان سے ویسا ہی سلوک کر سکتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس طرح تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے. عجیب کلام ہے, اتنی حکمت ہے اس میں, اتنی گہرائی ہے. آپ سوچیں ذرا اس فکرے میں کیا فرما دیا آپ نے. آپ نے فرمایا ان کو خدا چھوڑ چکا ہے, تمہیں نہیں چھوڑا ہوا. کتنا ظلم ہوگا کہ تم سارے کے سارے چھٹ جاؤ خدا سے, تم سب کو خدا متروک فرما دے. یہ نہ کرنا. کچھ تو ہوں خاندان کے لوگ جن سے اللہ پیار کا تعلق قائم رکھے, ان کو بھی چھوڑ دیا, تمہیں بھی چھوڑ دے گا تو تمہارا سارا خاندان ہلاک ہو جائے گا. اکثر جو خاندانی جھگڑے ہیں ان میں ایک یہ وجہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا حق ہو گیا ہے, اتنی زیادتی ہو چکی ہے کہ اب ہم آگے سے شروع کر دیں. اور دونوں فریق کیونکہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے دونوں طرف سے یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے, کسی طرح صلح ہونے میں ہی نہیں آتی. دیکھیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا پیارا جواب دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں تم فضیلت کو اختیار کرو, ان سے صلح رحمی کرو, کیونکہ جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا اور تیرا مددگار ہوگا. تو اس سے بہتر اور کیا سودا ہو سکتا ہے کہ انسان سے انسان دکھ اٹھائے اور ظلم برداشت کرے اور اللہ کا پیار اس کے بدلے میں حاصل کر رہا ہو اور اللہ کو اپنا مددگار بنا رہا ہو. تو احمدی معاشرے میں یہ باتیں داخل ہونے کی ضرورت ہیں بڑی شدت کے ساتھ. یہ کمزوریاں ہیں جنہوں نے ہمیں دکھوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, ساری دنیا کی تباہی اسی وجہ سے ہے کہ بدلہ لینے کا سلیقہ بھی انسان کو ابھی تک نہیں آیا. اگر معاف نہیں کر سکتا تو بدلہ تو اس طرح لے جس طرح رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی, اور پھر عفو کا طریقہ نہیں سیکھا, پھر مغفرت کا طریق نہیں سیکھا, اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں مصائب پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ بیماریاں احمدی گھروں میں بھی داخل ہو چکی ہیں. اگر احمدی گھر ان کو صاف نہیں کریں گے تو دنیا کے مسئلے کیسے بن جائیں گے؟ دنیا تو جواب دے گی کہ اے گنجے, تو اپنے سر کی فکر کر, تیرے سر پہ تو بال کوئی نہیں اور تو دوائیاں بیچتا پھر رہا ہے گنج کے علاج کی, یہ تو زیب نہیں دیتا تجھے. تو بہت اہم بات ہے یہ, کوئی معمولی بات اس کو نہ سمجھیں. اپنے گھروں سے ہر قسم کی لڑائیاں, فساد, ایک دوسرے پر زیادتیاں ختم کر دیں, عفو کا سلوک شروع کر دیں, مغفرت کا سلوک شروع کر دیں, رحم کا سلوک شروع کر دیں, اور اس کا فائدہ آپ کو ہی پہنچے گا. بدلے لینے والے گھروں میں سکون کبھی نہیں میں نے دیکھا. جو دکھ ہیں, بے چینی, وہ جہنم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی, آگے بھڑک جاتی ہیں دلوں میں. ایک جرم سے دوسرا جرم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض ایسے ظالم ہو جاتے ہیں ماں باپ کہ اپنی اولاد کو بھی سے بھی ایسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں پھر کہ ان واقعات سن کر بھی انسان حیران رہ جاتا ہے. امریکہ میں ایسے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کر دیواروں سے مارتی ہیں اور ان کے سر پھاڑ دیتی ہیں. بعض آدمیوں نے ایسے ایسے مظالم کیے ہیں اپنے بچوں پر اور معمولی تعداد نہیں ہے, اور ان کے پاگل پن بعضوں کے تو ایسے ہیں کہ وہ سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں, لیکن بعض ایسے پاگل پن ہیں کہ آگے پھر وہ جرائم کرتے ہیں اور ان دکھوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں, ایک نفرت دوسری نفرت میں جنم لیتی چلی جاتی ہے. تو ہم جب یہ ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو احمدی کہتا ہے کہ میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے. خدا کی تقدیر کہتی ہے اس سے کہ ٹھیک ہے تمہیں میں نے کھڑا کیا ہے اس کی اصلاح کے لیے, لیکن اپنی تو کرو, اپنے گھروں کو تو جنت بناؤ. جب تک تم جنت نہیں بناؤ گے اگلی دنیا میں کوئی جنت دو گے کیسے؟ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں چیز, وہ آگے کس طرح تقسیم کرو گے؟ اس لیے ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. بہت تیزی سے وقت آ رہا ہے کہ اسلام کا غلبہ میں دیکھ رہا ہوں. کچھ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ رفتار. مجھے تو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کو سنبھالیں گے کیسے, ان کی تربیت کیسے کریں گے. اگر احمدی گھروں میں انہوں نے یہی آپ مسائل دیکھے تو کیا پائیں گے وہ یہاں آ کر. اس لیے بڑی جلدی اس طرف متوجہ ہوں اور فکر کریں اپنی. آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ نصیحت آپ تک پہنچا کر جہاں تک بس چلتا ہے اپنے فرض کو پورا کرتا ہوں. فرمایا, بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے بھی دعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. یہ ہے رحم کا مقام. عفو اور مغفرت سے آگے رحم کا مقام. صرف نہیں, یہ نہیں کہ معاف کر دیا جائے, اس کے لیے دعا نہ کی جائے اس وقت تک سینہ صاف نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا گہرا فطرت کا راز ہے. جب آپ دشمن کے لیے دعا کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا مشکل کام ہے. بڑا زور لگانا پڑتا ہے پھر بھی بعض دفعہ دعا نہیں نکلتی. ایسا ظالم آدمی, اس نے یہ حرکتیں کی ہیں, کرتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے دعا کیسے کروں؟ معاف کر دیا, چلے چھوڑ دیا اس کا پیچھا, اس سے آگے میں کس طرح بڑھ جاؤں کہ اللہ اس پہ رحم فرما. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ دعا کرو گے تو پھر یقین ہوگا کہ تمہارا سینہ صاف ہو چکا ہے. اور دعا کے لیے بھی تین دفعہ کی شرط لگائی. جب تک کم از کم تین دفعہ تم اپنے دشمن کے لیے دعا نہیں کرتے تمہارا سینہ صاف نہیں ہو سکتا. اس گر کو باہر تو الگ رہا, اپنے گھروں میں ذرا استعمال تو کر کے دیکھیں. بیوی نے خاوند سے دکھ پایا ہو اس وقت وہ اس کے لیے دعا کرے, خاوند نے بیوی سے دکھ پایا ہو اس وقت وہ اس کے لیے دعا کرے, اپنے بچوں سے دکھ پایا ہو اس کے لیے دعا کرے, بچوں نے ماں باپ سے دکھ پایا ہو ان کے لیے دعا کر رہے ہوں, پھر دیکھیں سینے کس طرح صاف ہوتے ہیں. یہ عارف باللہ کا کلام ہے, کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے, ایک صاحب تجربہ کا کلام ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لیے مامور بنایا تھا. وہ ان تجربوں سے گزرا ہے اور پھر یہ موتی نچھاور کر رہا ہے ہمارے اوپر. اس لیے بڑی قدر کے ساتھ ان کو پکڑیں. فرماتے ہیں, جب تک دشمن کے لیے بھی دعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. حضرت عمر اسی سے مسلمان ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں عارف باللہ کا کلام. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوا واقعہ, اور ہر بیان کرنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ اس لیے حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے کہ بہن کو اس طرح زخم پہنچا تھا, وہ تلاوت کر رہی تھی, پھر اس کے خاوند نے اس کو مارا اور وہ اس واقعہ نے کایا پلٹی. یہ ٹھیک ہے, فوری محرک وہی واقعہ بنا تھا, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس طرف تھی کہ اصل تو فیصلہ عمر کے مسلمان ہونے کا اس وقت ہو گیا تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے. پھر بہانے بنتے ہیں سارے, پھر جو وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ صرف ایک ظاہری ایک مورے سے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. مورا فی ذاتے ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, یہ تو وہ ہاتھ ہے جو اس کو اٹھا کر رکھ رہا ہوتا ہے, وہ دماغ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کون سی چال چلنی ہے.
تو دعا ہے جو ساری چیزوں کے پیچھے ایک محرک اول ہے اور خدا کی قوت ہے جو کن کا فیصلہ کر کے پھر آگے تقدیر کو حرکت دے دیتی ہے, پھر ہمیں مورے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے. شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے ہم نے دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو. اس کلام میں آپ جانتے ہیں کہ ادنا بھی مبالغہ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھنے سے پہلے, یہ فرمانے سے ملفوظات میں سے ہے, فرمانے سے پہلے نظر ڈالی ہوگی لازماً, اس میں ہر قسم کا دشمن آ گیا ہوگا جو بدیوں میں, ظلم کرنے میں, گالیاں دینے میں سب سے آگے آگے تھے, ان سب کی فہرست ذہن میں رکھی ہے. پھر فرمایا کہ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے ہم نے دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو, ایک بھی ایسا نہیں. اور میں تمہیں کہتا ہوں بس تم میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو, تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے کہ انہم قوم لا یشقا جلیسہم, یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیس بدبخت نہیں ہوتا اور ان کی نیکی اور ہمدردی سے محروم نہیں رہتا. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ لیں, آپ کی بھی اس میں خیر ہے اور ساری دنیا کی بھی اس میں خیر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی دنیا کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں, لیکن اگر آپ نے ان باتوں کو بھلا دیا تو آپ سے مراد پھر آپ کے وجود نہیں رہیں گے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے پھر خدا اور قوم پیدا کرے گا جو مسیح موت کو عطا ہوگی. نام تو مسیح موت کا ہی لگ چکا ہے زندگی میں, اس کو تو آپ کو مٹا نہیں سکتا, لیکن ہم میں سے اگر اکثر نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہونے کا حق ادا نہ کیا تو پھر کچھ اور لوگ ہوں گے جو چنے جائیں گے. اس لیے کیوں اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تو آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا, وہ تو عفو کا سلوک کر رہا ہے, بہت سی ہماری غلطیوں سے نظر صرف نظر فرما رہا ہے اور ہمیں اس نے ابھی سامنے رکھا ہوا ہے. اس لیے کیوں ایسا موقع پیدا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, خدا ہمیں چھوڑ کر مسیح موت کے لیے کوئی اور جماعت چن دے. اللہ نہ کرے ایسا وقت ہو, خدا کرے کہ ہمیں اپنے سارے معاشرے کو قرآن ہدایات, سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق جنت بنانے کی توفیق نصیب ہو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اور بات میں کہنی چاہتا تھا کہ خشک سالی ہو رہی ہے اور اس سے خصوصاً ان غرباء کو بہت تکلیف ہے جن کی فصلوں کا انحصار محض بارش پر ہے, اور بہت کثرت سے ایسے بارانی علاقے ہیں اگر ان کی ایک فصل ماری جائے تو پھر وہ دو تین فصلوں تک پھر زمینداروں کو اٹھنے نہیں دیتی وہ فصل. پیچھے بھی نقصان ہو چکا ہے بارانی فصلوں والوں کا, اس لیے خاص طور پر درد دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہمارے ربا کے بچے جہاں تک بس چلتا ہے گرمیوں میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں, تو اس صفت کے چھوٹے سے جلوے میں وہ شریک ہو جاتے ہیں جہاں تک ان کو توفیق ملتی ہے.
تو وہ بچے خاص طور پر دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تو توفیق ملتی ہے, ہم پانی پلاتے ہیں, تو رحم فرما, ہماری اس نیکی کو قبول فرما اور لوگوں کو بخش دے, اگر ان سے ناراض بھی ہے تو انہیں معاف فرما اور بکثرت ان کے لیے پانی کا انتظام فرما. افریقن بھائیوں کو بھی اس دعا میں یاد رکھیں, وہاں بہت بہت بڑی تباہی آئی, یہ خشک سالی مسلسل جاری ہے. گانا کے علاوہ نائجیریا اور بہت سے ممالک ہیں, چاڈ, نائجر وغیرہ, تو ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرتے رہیں.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.